الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مخت محترم حضرت علامہ مولانا محمد یونس شاکر صاحب قبلہ دامن برکات مدانی مخت محترم حضرت مولانا فضل سبحان صاحب خطیب و امام مسجد حال لائق صف احترام مہمانان گرامی حاضرین مجلس ماشاءاللہ یہ حضرت اللہ مولانا غلام قمر الدین صاحب سے عالی دامن برکات مدانی سینئر مدرس دارالعلوم امجدیہ راشد محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر اور حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. محترم حضرات، پہلے کی طرح اب میری آواز یا میرا گلا یا میرا سینہ میرا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے آپ کوئی بہت شعلہ بیان تقریر کی توقع مت رکھیے گا، لیکن حضرت مولانا محمد یونس شاکر صاحب نے اپنی بزم محبان مصطفیٰ جمعیت رضا مصطفیٰ تحت یہ جلسہ منعقد کیا، مجھے مدعو کیا، میں حاضر ہو گیا. آپ جانتے ہیں ایک جلسے میں دو شخصیات پر کلام کرنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں اس جلسے کے دونوں پہلو کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. سب سے پہلے تو صرف ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بات رہے، اس سفر کے مہینے میں بے شمار ہمارے اولیاء علماء مشائخ نے وصال فرمایا، ان کے آراس پوری دنیا میں منعقد ہوتے ہیں. بطور خاص یہ چند حضرات ہیں کہ جن کی یاد دنیا میں منائی جاتی ہے. اس سفر کے مہینے میں حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالی انہوں کا وصال ہوا. اصل ان کے وصال کی تاریخ 10 محرم، لیکن ان کا عرس سفر کے 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے، یہ میں آگے عرض کروں گا. ایک شخصیت بر صغیر کی معروف بلکہ عالم اسلام کی، حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اکبری دور میں دو قومی نظریے کا تحفظ کیا اور دین اکبری جس کا نام اس نے دین الہی رکھا تھا اس کا قلع قمع کیا. بے شک یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو حضرت مجدد صاحب نے اپنے دور میں ادا فرمایا. تیسری شخصیت اس مہینے کی 25 تاریخ کو جن کا وصال ہوا وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے کہ جن کے نام سے یہ بزم قائم. ایک اور شخصیت کے جن کو ہمارے احباب نے بھلا دیا، ہم تو جگہ جگہ ضمناً یا جیسی محفل اس کے مطابق ان کے نام کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ ہیں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے 1857 میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر انگریز گورنمنٹ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. تقریباً 100 سے کچھ کم حضرات کے اس میں اس پر دستخط تھے اور اسی تادی میں انہیں جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا، جس کا ایک نام دریائے شور بھی ہے، ایک نام اس کا کالا پانی بھی. انگریز نے یہ کالا پانی، ایک جزیرہ ہے جزائر انڈیمان، اس کو کالا پانی اس لیے کہتے ہیں کہ جعفر تھان سیری جو وہاں کا قیدی بھی تھا اور مورخ بھی، اس نے کہا کہ یہاں کا سمندر بہت گہرا ہے، کوئی آدمی معمولی قسم کی کشتی میں یہاں کا سفر نہیں کر سکتا، نہ تیر کر اس کا سفر کر سکتا. اس لیے انہوں نے سمندر کے بیچ اس جزیرے میں قیدیوں کو رکھا اور پھر بے نیاز ہو جاتے. اب یہ قیدی کہیں سے یہاں سے بھاگے گا نہیں، اور طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں انہیں دی جاتی. یہاں علامہ فضل خیر آبادی اور ان کے ساتھیوں کو رکھا گیا. علامہ فضل خیر آبادی کا وصال ہی سفر ہی کے مہینے میں عزیزان گرامی ہوا، اور جزائر انڈیمان میں ان کا مزار اب جان نہ جانے ہے یا نہیں، وہیں ان کا مدفن ہے، وہیں وہ دفن ہوئے. اور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی قبر ان کی بنی ہوئی کوئی یادگار موجود ہے یا نہیں، اس کا ہمیں عزیزان گرامی علم نہیں. اسی طریقے سے دوسرے اور حضرات جو علامہ فضل خیر آبادی کے ساتھ تھے، بعضوں کو قتل کیا گیا. علامہ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد میں بھرے بازار میں ان کو پھانسی دی گئی. مفتی احمد اللہ مدراسی صدور ان کو بھی سزائیں دی گئیں. غرض یہ کہ اکثر و بیشتر اس میں موت کے گھاٹ اتار دی گئے اور شہید ہو گئے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جنگ آزادی کا، جہاد آزادی کا پہلا پتھر رکھنے والوں کو سب نے بھلا دیا، اور کچھ عاقبت نا اندیش حضرات نے جنگ آزادی کی جب کہانی لکھی تو سرے سے علامہ فضل خیر آبادی کو فراموش کر دیا. ان کا تو اس میں کوئی گویا حصہ ہی نہیں تھا، حالانکہ جزائر انڈیمان میں ان کا انتقال اور مزار اس بات کی غم ماضی کر رہا ہے کہ انگریز نے انہیں بطور سزا بھیجا تھا، وہیں ان کا انتقال ہوا. اور ان کو اس بات کی سزا دی گئی کہ وہ اہل سنت تھے، صرف یہ سزا دی گئی. اور ان کے ماننے والوں پر شب خون یہ مارا گیا کہ ارواح ثلاثہ، جو کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند کی سچی حکایتوں کا ایک مجموعہ ہے، اس میں بعض احمقوں نے یہ گھڑا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقائد باطلا سے توبہ کر لی تھی، یہ جھوٹ ان کے سر دھرا. غرض ان کو فراموش کر دیا. لیکن آپ حیران ہوں گے، ہندوستان کی سرزمین، حکمراں ہندو سکھ، مگر یہ 2007 کا سال جو ہندوؤں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے غور کیا، اگر علامہ فضل خیر آبادی جنگ آزادی کا سنگ بنیاد نہ رکھتے تو نہ مسلمانوں کو پاکستان ملتا، نہ ہندوؤں کو ہندوستان. اس لیے انہوں نے 2007 کا سال علامہ فضل خیر آبادی سے منسوب کر کے اور اس سال کو علامہ فضل خیر آبادی کا سال جو ہے وہ قرار دیا، کیونکہ ان کے وصال جزائر انڈیمان میں 57 کے اعتبار سے 150 برس پورے ہونے پر انہوں نے یہ سال منایا. اور علی گڑھ یونیورسٹی میں، وہاں کے بے شمار جامعہ میں علامہ فضل خیر آبادی پی ایچ ڈی ہو رہا ہے، اور ایک خاتون نے جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے عربی میں علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کیا ہے، جو کئی سال پہلے ان پر پی ایچ ڈی ہو چکا ہے ہندوستان میں. پر ایک یہ شخصیت. اب آئیے ہم جو یہ جلسہ منسوب ہے دو بزرگوں سے، یہ ہم نے تذکرہ کرنے کے بعد میں حصول برکت کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. آئیے حضرت داتا گنبش علی حجویری کی زندگی اور ان سے متعلق کچھ مسائل. گزشتہ سال کافی وقت ہم نے بھرپور طریقے سے داتا صاحب کی سیرت کو بیان کیا، کچھ گوشے ہم ابھی بھی بیان کرتے. آئیے ان کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ابتدائی باتیں یہ ہیں کہ نسب کے اعتبار سے سید تھے، اس لیے ان کا نام سید علی ہے. حجویر کے رہنے والے تھے، جو افغانستان میں غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام حجویر اور ایک کا نام جلال. اس تلفظ کو حجویر کو حجویر بھی پڑھا گیا، لہذا کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس کا تلفظ نہ آتا ہو، تو شاید دونوں طرح پڑھا گیا، حجویر اور حجویر. حجویر بہت زیادہ مشہور. محققین کہتے ہیں کہ افغانستان میں غزنی کے دو محلے تھے، ایک کا نام جلاب تھا، ایک کا نام حجویر. قیاس یہ کہتا محققین کا کہ آپ کے والد جو تھے وہ حجویر کے رہنے والے، جلاب کے رہنے والے، والدہ ماجدہ حجویر. والد کے انتقال کے بعد حضور داتا گنبش علی حجویری حجویر تشریف لیا، اس لیے وہ اپنے آگے خود بھی لکھتے ہیں کہ جلابی ثم حجویر، تو دونوں جگہ اس لیے ان کا نام آتا ہے کہ ان کے والی اس قصبے کے تھے، یہ اس علاقے. آپ نے دینی تعلیم افغانستان میں حاصل کی اور اس کے بعد میں صوفیہ کرام کے مشرب کو، ان کے مسلک کو اور قرب الہی حاصل کرنے کو آپ نے بے شمار ممالک کا سفر کیا، جس میں سے یہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بغداد، سمرقند، بخارا، تاشقند، یہ جتنے بھی اس زمانے میں اسلامی حکومت کے یہ سارے اسٹیٹ اور ممالک تھے، بڑے بڑے اکابر سے آپ نے ملاقات کی اور عالم اسلام کے بہت بڑے صوفی حضرت علامہ ابو القاسم قشیر رحمت اللہ علیہ، جن کا تصوف پر عربی میں بہت جامع رسالہ ہے، آپ نے بالمشافہ ان سے ملاقات کی، ان کی محفل میں بھی رہے. محققین کا اس معاملے میں کہنا یہ ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی، کاش کے داتا صاحب جیسے اپنے آگے لکھا جلاب، حجویر، غزنی، افغانستان، کاش کے اپنی تاریخ ولادت بھی لکھ دے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت کا کہیں ذکر نہیں ملتا. سب سے بڑا ماخذ ہمارے یہاں کشف المحجوبی ہے، جس سے داتا صاحب کی زندگی کو سمجھا جائے. علماء نے، محققین نے قیاس کیا کہ آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، بعضوں نے 401 کہا اور بعضوں نے 400 ہجری کہا، اور اس کے بعد آپ نے گویا سلطان محمود غزنوی کا آخری کا دور آپ نے عزیزان گرامی پایا. اگر 400 ہجری آپ کی ولادت ہوئی تو سلطان محمود غزنوی کا انتقال جو ہے وہ 421 ہجری میں ہوا، اس اعتبار سے آپ نے سلطان محمود کا دور پایا. بعض موقع پر محققین نے لکھا کہ سلطان محمود غزنوی کے دربار میں اب آیا جایا کرتے. خوب یاد رہے، ہمارے صوفیہ علماء درباروں سے بہت زیادہ پرہیز کرتے، مگر بعض علماء اور مشائخ بادشاہوں سے ملنے دربار میں اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ بادشاہ کے قبلے کو درست کیا جائے، بادشاہ کا قبلہ درست ہو جائے عوام کا قبلہ بھی درست ہو جاتا، اس لیے عام بزرگان دین وہاں جایا آیا کرتے تھے ان کی ہدایت کے لیے، انہیں دین اور اسلام سکھانے کے لیے. ذرا جب آپ لاہور تشریف لائے بڑی سیاحت کرنے کے بعد، تو اتنی بات سامنے آتی ہے کہ اس زمانے میں سلطان مسعود کا دور تھا، جو محمود غزنوی کا لڑکا ہے، اس کے صاحبزادے، سلطان مسعود کا دور. دنیا بھر میں سیاحت کرنے کے بعد حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے. اب آئیے آپ کی سیاحت اور معاملہ تو کچھ باتیں جو ہمارے اور آپ کے کام کی. حضرت داتا صاحب نے جن صوفیاء کرام سے ملاقات کی، تو یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، خود داتا صاحب کا تصوف میں مشرب جو ہے وہ جنیدی تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد تھے، مذہباً عزیزان گرام میں سنی تھے، صحیح العقیدہ جس طبقے کو آج بریلوی کہا جاتا ہے، جو ہمارے عقائد بالکل بے نہیں، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اسی عقائد کے آدمی، امام اعظم کے مقلد تھے، اہل سنت تھے، انہوں نے بے دینوں کا، بد مذہبوں کا، شیعوں کا، معتزلہ کا، بہت بھرپور قسم کا اپنی اپنی جگہ انہوں نے رد کیا، جس سے پتہ لگتا ہے ان کی کشف المحجوب دیکھ کر کہ وہ عزیزان گرامی ہمارے مسلک کے تھے. میں اس کی چند آپ کو مثالیں دیتا ہوں. آج کل لوگ بے لگام ہونے کے بہت زیادہ دل دادا، تقلید کو حرام سے کم نہیں سمجھتے، مگر مجھے بتائیے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز، داتا گنبش علی حجویری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، بابا فرید گنج شک، ان تمام اولیاء کو دیکھیے، یہ سب کے سب مقلد تھے. خود غوث اعظم امام احمد ابن حنبل کے مقلد، اور داتا گنبش علی حجویری امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد، اور ان کی عقیدت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دن نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے کہ مجھے مکہ میں تلاش کرو، بہت بڑی زندگی کا میں نے حصہ مکہ میں گزارا، اور پھر ایسا کرنا مکہ میں نہ ملوں تو مدینہ شریف میں تلاش کرنا، مواضع اقدس کے قریب تلاش کرنا، میرے روض انور پر تلاش کرنا. لیجئے داتا صاحب فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کیا جواب دیا، اس سے اندازہ لگائیے امام اعظم ابو حنیفہ کی عقیدت محبت اور امام اعظم کا مقام. حضور نے فرما علی حجویری اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو، میں ان کے علم میں تمہیں ملوں گا، تم ان کے علم میں تلاش کرو. اس سے اندازہ لگائیے کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس خواب کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ سے عقیدت اور زیادہ بڑھ گئی، اور وہ جگہ جگہ اس عقیدت اور محبت سے داتا صاحب امام اعظم کا نام لیتے ہیں، وہ انہی کا حصہ اور اس سے عقیدت اور محبت کا عزیزان گرامی پتہ لگتا. مذہباً میں نے کہا سنی صوفیہ کے تمام مشرب پر بڑی زبردست دسترس حضرت داتا صاحب کو حاصل تھی. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا شجر نسب، محققین نے لکھا کہ حضرت امام حسن کی اولاد سے، جو حضرت امام حسن کے صاحبزادہ حضرت زید شہید ان کی اولاد سے. اتنا مختصر سفر ہے، اگر آپ دیکھیں صرف 8 واسطوں سے داتا صاحب کا شجر نسب حضرت علی سے ملتا، صرف 8 واسطوں. والد اماجدہ حسینی ہیں، اس اعتبار سے حسینی اور حسینی سید، اللہ اکبر. اب آئیے ان کا شجرہ، وہ کن سے بیت تھے؟ تمام محققین اس بات پر متفق ہیں جو میں بتا رہا ہوں. آپ مرید تھے حضرت ابو الفضل حسن بن محمد، یہ آپ کے پیر تھے. یہ مرید تھے حضرت شیخ خسری، یہ دو واسطے، توجہ سے سنیے بڑی سنجیدہ بات. ابو الفضل شیخ خسری، ابو الفضل کے شیخ خسری، یہ دو واسطے. اب شیخ خسری کس کے مرید تھے؟ اللہ اکبر، عالم اسلام کے مشہور صوفی حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. اب دیکھیے صرف دو واسطوں سے حضرت داتا گنبش علی حجویری کا شجرہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عزیزان گرامی ملتا. اس کے بعد ہم ایک ایک دو دو منٹ ان بزرگوں پر بھی کچھ عرض کریں، اس سے پتہ لگ جائے کہ جڑ کتنی مضبوط ہے، جو درخت اتنا ماشاءاللہ پھل پھول رہا ہے، وجہ کیا. اب آئیے حضرت شیخ ابو بکر شبلی جو دو واسطوں سے ان کے شیخ، وہ مرید تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، عالم اسلام کے مشہور صوفی اور شیخ. وہ اپنے ماموں کے مرید تھے حضرت شیخ سری سختی رضی اللہ عنہ، جو بہت مشہور صوفی تھے. وہ کس سے مرید تھے؟ وہ مرید تھے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، اور معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ تبا تابعین میں ان کا شمار ہوتا. انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو تابعین ہیں، اور وہ تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور بعض تذکروں ملتا ہے کہ حضرت معروف کرخی نے، ان کا وصال چونکہ 200 ہجری میں ہوا، ابتدان وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بھی شامل رہے، سمجھے صاحب. یہ حضرت معروف کرخی کا. حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو شجرہ ہے اس میں یہاں حضرت شیخ شبلی، حضرت جنید بغدادی، سری سختی، معروف کرخی، ان چاروں سے ہمارا بھی الحمدللہ، ہمارے سلسلے میں یہ چاروں بزرگ ہیں. جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کا شجر قادریہ ہے، وہ عزیزان گرامی یہ چار بزرگ ہمارے شجرے میں بھی پائے جاتے ہیں. جب آپ شجرہ پڑھتے ہیں نا، یہ چاروں بزرگ ہمارے شجرے میں، کہا جا سکتا کہ داتا گنب علی حجویری ہمارے گویا شجرے کے بزرگ، ہمارا شجرہ ان سے ملتا. اب آئیے اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو شجرہ ہے اس میں معروف کرخی جو ہیں وہ بیت تھے جناب حضرت اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے حضرت علی، ان کا نام تھا محمد علی، اور وہ بیت تھے اپنے والد سے حضرت موسیٰ کاظم. موسیٰ کاظم بیت تھے حضرت امام جعفر صادق، جو ان کے والد امام جعفر بیت تھے امام باقر صادق. امام باقر بیعت تھے امام زین العابدین، جو ان کے والد امام زین العابدین بیعت تھے حضرت امام حسین، اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی سے بیعت، اور حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اعلی حضرت کا سلسلہ، یہ اعلی حضرت کا سلسلہ. اب آئیے حضرت داتا گنم علی حجویری، حضرت معروف کرخی رحمت اللہ جو داتا صاحب کے شجر میں ہیں، معروف کرخی یہ خلیفہ تھے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، اور داؤد تائی بڑے مشہور صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بھی، اور حضرت داؤد تائی کی بیعت تھی حضرت حبیب اجمی، یہ داتا صاحب کا شجرا، اور حبیب اجمی بیعت حسن بصری، حسن بصری بیعت تھے حضرت علی، اور حضرت علی بیعت حضور علیہ السلام سے. تو یہ شاخ یہاں ہمارے شجرے کی ادھر ہے اور ان کی اس طرف جا رہی ہے. ہمارے شجرے میں تمام ائمہ حضرات اہل بیت ہیں اور ان کے شجرے میں یہ. اب آئیے صرف ایک ایک دو دو باتیں حضرت داتا صاحب کے مشائخ سے متعلق. میں نے عرض کیا دو واسطوں سے شجرا ہر شیخ شبلی سے ملتا. حضرت شیخ شبلی دنیا میں مشہور تھا کہ ایک پاگل آدمی، لوگ پتھر مارتے، لوگ ان کا مکان نہیں جانتے. انہوں نے کیا کیا، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور مولوی زکریہ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا. وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی شیخ نے خواب میں دیکھا کہ تمام بزرگ اور صحابہ کرام موجود ہیں، اور جن کو یہ پاگل کہتے تھے مجنون شیخ شبلی سامنے سے آئے. حضور علیہ السلام نے شیخ شبلی کو بوسا دیا، سینے سے لگایا. کسی نے پوچھا حضور اتنا کرم، اتنی مہربانی؟ فرما ہاں، گویا ہم شیخ شبلی کو اسی ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں، یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت بڑی پابندی سے پڑھتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، الہ آخری تک یہ آیت ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تب جا کر راز کھلا کہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں یہ تو دیوانہ نہیں، یہ تو حضور علیہ السلام کے دربار کے بڑے مقربین میں سے. اللہ اکبر. اب آئیے ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی، بڑے معروف صوفی ہیں. اللہ اکبر. ایک بات عرض کر کے آگے چلتا، ہوا یہ کہ ایک پارسی سا زرتشت آتش پرست، یہ جیسے سکھوں کا آپ نے دیکھا کہ مخصوص قسم کا امامہ باندھتے جس میں یہ شملہ نہیں ہوتا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری علامت ہے کہ ہم شملہ رکھتے، تو شملے کے بغیر امامہ نہیں باندھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ شملہ نہیں رکھ، ہاتھ میں ایک کڑا ڈالتے ہیں لوہے کا، کرپان رکھتے ہیں، یہ ان کی مذہبی علامتیں. یہ جو ہیں زرتشتی، یہ اپنے گلے میں زانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زنار، یہ نکال رکھ لے زنار، یہ ایسے بغل میں ایک ڈوری ہوتی بٹی ہوئی اور یہاں ڈالتے ہیں. یہ ان میں کے جو مالدار لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سونے کی زنجیر بنا کر یہاں ڈالتے ہیں، چاندی کی زنجیر ڈالتے ہیں، یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے جس کو زنار کہتے ہیں، یہ ان کا مذہبی شعار ہے، مسلمان اسے نہیں ڈال سکتا. اس نے زنار پہنی ہوئی، اوپر سے اپنے کپڑے پہنے، ایک شیخ کے پاس پہنچا، دورے جنید بغدادی، کہنے یہ جو تمہارے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کا جو ولی ہے اس کی نظر سے ڈرو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا معنی کیا؟ میں کہا فلاں صوفی کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس گئے، اس نے کہا فلاں کے پاس جاؤ، وہ ادھر چلا گیا. چھ آٹھ دس صوفیوں سے ہوتا ہوا حضرت جنید بغدادی کے پاس پہنچا کہ تمہارے نبی کا یہ کلام کہ مومن کی فراست سے بچو کہ خدا کے نور سے دیکھتا، اس کا معنی کیا؟ فرما اس کا معنی یہ ہے اندر سے زنار توڑ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. کہنے لگا حضور میں اتنے صوفیوں کے پاس گیا، کسی نے نہیں پہچان، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، اتنا مجھے گھوم کر کے میں آیا. مجھ جیسا نفس کا بندہ ہوتا تو کہتا ابھی اصل میں یہ صوفیہ کرام ابھی نچلی منزل میں، میری طرح ٹرین تھوڑی زموں دیکھیں کسی کے بات کرو، تو ایسے آدمی اپنے آپ کو وار کر بات کرتا، بھائی میں کسی اور منزل ہوں تو ابھی رنگ روٹ ہیں بےچارے، ابھی ٹریننگ حاصل کر رہے، ان کو چھوڑو، میں نے تو جو کہا تم صحیح کہا نہیں. سبحان اللہ، حضرت جنید بغدادی نے کتنی پیاری بات کہی. اور یہ دیکھیے کہ بڑے لوگوں وزاداری کتنی ہوا کرتی. فرمایا کہ جن جن کے پاس تم گئے انہوں نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ تجھے ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنی، یہ نہیں کچھ نہیں جانتے، سب نے جان لیا کہ تو کیا کر رہا، مگر انہوں نے یہ دیکھ لیا لوح محفوظ میں نظر اٹھا کر کہ تجھے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا، تجھے ہدایت میرے ہاتھ پہ ملنی، اس لیے سب ایک دوسرے کے پاس بھیجتے رہے۔ فوراً اس نے زنار نکالی اور کلمہ شریف پڑھ کر حضرت جنید بغدادی کے 10 ہیک پر اسور مسلمان ہو۔ یہ سری سختی کے مرید، سری سختی رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ کے مرید۔ مختصر عرض کر رہا ہوں ورنہ وقت اسی میں چلا جائے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے صف اول کے شاگردوں میں سے، ان کا رجحان تصوف طریقت کی طرف چلا گیا۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ عبادت میں اتنے مگن اور مستغرق رہتے ہیں کہ روٹی کو کبھی چبا کر نہیں کھایا کرتے۔ یہ مشائخ داتا صاحب کی گفتگو کر رہا، روٹی کو چبا کر نہیں کھاتے۔ کسی نے کہا اللہ آپ پہ رحم کرے، روٹی کو پانی میں بھگوتے اور اس طریقے سے نگل جایا کر اور پانی پی لے۔ کہا آپ روٹی چبا کر نہیں کھاتے؟ فرمایا بات یہ ہے، اگر میں روٹی چبا کر کھاؤں تو مجھے 30 آیتیں پڑھنے کا نقصان ہوتا، میں چبانے کی جگہ 30 آیتیں تلاوت کر لیتا، اس لیے میں روٹی کو چبا کر نہیں کھاتا۔ اندازہ فرمائیے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جو ہیں وہ بالکل عزیزان گرامی مگن تھے۔ اور مشہور ہے کہ آپ نے سجدے میں وصال پایا اور وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو بھاگے جا رہے ہیں، بھاگے جا رہے ہیں۔ کہا ذرا سنیے تو صحیح، فرما نہیں، بھاگ۔ بڑی مشکل سے رکے، کہا کیا معاملہ ہے، کیا سلسلہ؟ ارے ان کا بھاگا جا رہا ہوں، ابھی تو قید خانے سے رہائی ملی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پکڑ لیا جاؤں۔ اوہو، اہل اللہ تو دنیا کو قید خانہ کرے اور ہم تو اسی کو جنت تصور کرتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے جیل خانہ۔ فرما جیل خانے ابھی رہائی ملی، میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ دھر لیا جاؤں۔ یہ ان کی شان حضرت داؤد طائی جن کے وہ مرید، وہ مرید تھے حضرت حبیب اجمی کے۔ ایک واقعہ میں ان کا آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حضرت حسن بصری سے اس وقت کا خلیفہ ان کا مخالف ہو گیا، ان کو تلاش کرنے جگہ جگہ اس کے کارندر سپاہی پہنچ جاتے کہ صاحب حسن بصری کو تلاش کر رہے ہیں۔ حسن بصری کیا کرتے ہیں، وہ آئے اپنے مرید حبیب اجمی کے پاس کا مجھے چھپا لیا، حبیب اجمی نے ان کو گھر میں چھپا لیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے، سوئے اتفاق، حسن اتفاق کہ اس کے سپاہی یہاں بھی آ گئے تلاش کرنے۔ حبیب اجمی سے پوچھا کہ کیا تم نے حسن بصری کو دیکھا؟ انہوں نے کہا بالکل دیکھ۔ کہاں؟ کہنے اندر بیٹھا ہو۔ ارے پیر صاحب نے کہا لے آئے تھے مرید کے یہاں پناہ لینے، اس نے مروا دی۔ اب یہ سپاہی اندر گئے، چاروں طرف تلاش کیا، کہیں حسن بصری نہیں۔ باہر آ کر کہنے لگے کیا ہم سے مذاق کیا ہے تم نے؟ کہا نہیں، میں تم سے صحیح کہتا ہوں، اندر ہی بیٹھے ہوں۔ وہ پھر اندر گئے، سارا کونا کھانچا تلاش کر کے پھر آ گئے، سمجھا کہ بھائی صوفی ایسی بیچارہ مجنو قسم کا آدمی، اور چلے گئے۔ حسن بصری باہر آئے، کہنے لگے واہ مرید صاحب، آج تو آپ نے مروا دیا، ہم آئے آپ کے یہاں چھپنے کے لیے، آپ نے کہہ دیا اندر بیٹھا ہوا۔ حبیب اجمی نے فرما سنو، میرے سچ نے میری بھی جان بچا لی اور آپ کی بھی جان بچا لی، یہ اللہ کی مہربانی کہ آپ نظر نہیں آئے۔ اگر میں جھوٹ بولتا اور اندر سے آپ برآمد ہوتے تو آپ کو بھی موت کی سزا ملتی، مجھے بھی موت کی سزا ملتی، تو میرے سچ نے آپ کی بھی جان بچا لی اور میری بھی جان بچا لی۔ اس لیے سچ بولنا چاہیے عزیزان گرامی کہ اس میں عافیت ہے، اور حضور علیہ السلام نے اس کی بارہ تلقی۔ اور جھوٹ سے نفرت کا حضور علیہ السلام بے شمار احادیث مقدسہ موجود ہیں کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ یہ تھے حضرت حبیب اجمی، اب آئیے حضرت حسن بصری۔ میں نے اسماء الرجال کی کتابوں میں پڑھا حضرت حسن بصری حضرت فاروق اعظم کی شہادت سے 1 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ایک موقع پر یا تو آپ حضرت عمر فاروق کے پاس لائے گئے یا فاروق اعظم ان کے گھر گئے، اور جانے کے بعد یہ بچہ 1 سال یا 8-9 مہینے کا ہوگا، فاروق اعظم نے اپنا لعاب دہن نکال کر حسن بصری کے منہ میں ڈال دیا، بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ ایک فضیلت تو یہ، دوسری فضیلت آئیے، حضرت حسن بصری کی جو والدہ تھی وہ حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین کی خادمہ تھی، حضرت ام سلمہ۔ ایک مرتبہ ام سلمہ نے حسن بصری کی اماں کو کوئی بازار میں کچھ لینے کے لیے بھیجا، سبزی وغیرہ، کوئی سودا وغیرہ، وہ باہر گئیں، بچہ رو رہا، حسن بصری بہت چھوٹے تھے، زار و قطار رو رہے۔ مجھے بتائیے کس قدر شفقت و مہربانی، حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ بچہ رو رہا، اور میں نے ان کی اماں کو کوئی سودا سلب کے لیے بھیج دیا، انہوں نے کیا کیا اپنے سینے سے لگا کر انہیں دودھ پلا دیا، سمجھے، اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلا دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کا سینے سے لگنا اور دودھ پینا اور حضرت عمر فاروق کے لعاب دہن نے حسن بصری کے سینے کو علم و فضل کا مدینہ بنا دیا۔ اور ایک اور تذکرے میں نے پڑھا جو میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک کا حوالہ موجود ہے میرے پاس، ضرورت پڑے آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں نے پڑھا، ایک بہت بڑے محدث تھے، ان کے شاگرد بصرہ جا رہے، کہنے لگے کہ استاد صاحب میں بصرہ جا رہا ہوں، کوئی خدمت ہو تو بیان کی۔ ہم سے کوئی آدمی کہ میں دبئی جا رہا ہوں کوئی خدمت بیان کا، پہلے ہم کہیں گے بھائی سب سے پہلے تو کیٹی کا تھاندہ اور یہ لانا وہ لانا، پوری لسٹ دے دیں گے اس مرید کو کہ آئندہ کبھی پوچھا ہی گئی نہیں آپ سے کہ کیا لانا، بتائی گئی نہیں کہ دبئی کب جانا، ہمارے یہاں تو یہ۔ ان محدث نے کہا بیٹا میں تم سے کیا بتاؤں کہ تم بصرہ جا رہے ہو، میں اتنا کرنا تم کہ حسن بصری کو میرا سلام کہہ دینا، سبحان اللہ بزرگوں کا طریقہ دیکھیے کیا، میرا سلام کہہ دینا حسن بصری۔ ان کے شاگرد نے کہا حضور حسن بصری کو تمہیں جانتا ہی، آپ کا سلام کیسے کہوں؟ فرما تم بصرہ کی جامع مسجد میں جانا اور جانے کے بعد تمہیں جو سب سے حسین آدمی نظر پر رونق چہرہ اور جس کے چہرے کو دیکھ کر دل کانپ جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سمجھ لینا وہ حسن بصری۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے، جمعہ کا دن تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے دیکھا ایک بہت ذہین شہین بڑا حسین اور جمیل آدمی مسجد میں آیا، اللہ اکبر، بڑا نورانی چہرہ اور جن کے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور چہرے کو جب دیکھا بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کپ کپی تاری ہو گئی، ان کے جاو جلال کو دیکھ کر سمجھ گئی یہی حسن بصری۔ اپنے استاد کا نام لے کر حضور میرے استاد نے آپ کو سلام کہا، یہ شان حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی۔ یہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد ان کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں، یہ ایک مختصر شرح ان کی ایک ایک میں نے خاص بات آپ کی خدمت میں رکھی، جس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت داتا گنب علی حجویری کے مشاعر کتنے پختہ اور کتنے مضبوط اور کتنے اہل الدا اور حضور علیہ السلام کے دور سے کتنا قریب ہیں، یہاں تک کہ معروف کرخی تو تبا تابعین ان کا شمار ہوتا کرت۔ یہ تو آپ نے یہ تعارف سمجھ لیا، اب آئیے حضرت داتا گنب علی حجویری کی کشف المحجوب جو ان کی زندگی کا سمجھنے کا سب سے بڑا ماخذ اور عزیزان گرامی مرجع۔ ان کے ایک مرید تھے جن کا نام ابو سعید حجویری، انہوں نے اپنے شیخ سے 7 سوالات تصوف کے کیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ضرورت مند ہے، سوالات کیے، یہ جاننا چاہتا ہے۔ میں نے جواب دینے سے پہلے استخارہ کیا کہ کیا جواب لکھا جائے یا نہیں، استخارہ کیا، استخارے میں جواب یہ آیا کہ ہاں جواب لکھنا چاہیے، یہ استخارہ بھی ہمارے یہاں اتنا بدنام ہو کر رہ گیا اب تو کہ دیواروں پر لکھا ہوا استخارہ کروا لو، فون نمبر موجود ہے، لکھیں اور آن لائن استخارہ ادھر کریں، جھٹ منگنی پھٹ گئے۔ ارے یہ استخارہ کرنے والوں اتنا ہی پوچھ لیا جائے، بھائی استخارہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے ذرا آپ ہی بتا دی، یا ایسے 61-62-63 جتنے ٹیلی فون آئے پوچھا سب کو بتا دو استخارہ یہ ہو گیا، کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، صبح 10 بجے 11 بجے سب کی کاٹ ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ ہائے 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 غضب، یہ استخارے کا حال، جو چیز ہمارے ہاتھ آئے اس کی ایسی رگڑائی کرتے ہیں، ایسی رگڑائی کرتے ہیں کہ رہے نام سائیں کا۔ چلیے صاحب استخارہ کیا، جواب آیا کہ نہیں، یہ مخلص ہے، اس نے سوالات کیے، جوابات دیے جائیں۔ پھر میں نے جواب لکھنا شروع کیا، سنیے انہی کے الفاظ، میں نے اس میں اپنا نام لکھ دیا علی حجویری۔ میں نے کیوں نام لکھا، میں نے اس لیے نام لکھا، اس کی دو وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر مصنف کا مؤلف کا نام نہ ہو تو لوگ اپنا نام دے کر کے کتاب شائع کر دیتے، ایک وجہ تو یہ کہ اس لیے میں نے اپنا نام لکھ، اور دوسری وجہ یہ ہے اپنا نام میں نے اس لیے لکھا کہ جب آدمی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کو معلوم ہو کہ کتاب لکھنے والا کون ہے وہ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، وہ مصنف کی کتاب پڑھ کر وہ دعا میں یاد رکھتا ہے، یعنی فاتحہ میں یاد رکھتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں یاد ہے، اس لیے میں نے اپنا نام اس میں درج کر دیا۔ پھر اپنا تجربہ لکھتے کہ میں نے نام لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بڑا زخیم نعتیہ دیوان تھا، اس کی میرے پاس کوئی نقل نہ تھی، تو میرے ایک دوست آن کر مجھ سے پڑھنے کی غرض سے لے گئے، میرے پاس کوئی کاپی نہیں، لے جانے کے بعد انہوں نے اپنا نام چڑھا کر کے اپنے نام سے شائع بھی کر دی۔ لیجیے صاحب، دوسرا میرے ساتھ حادثہ یہ ہوا، ایک تصوف پر میری کتاب تھی منہاج الدین، وہ بھی ایک دوست مجھ سے لے گئے، میرے پاس اس کی بھی نقل نہ تھی، اور نقل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنا نام ڈال کر کے میری کتاب کو شائع کر دیا۔ اور داتا صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے جب یہ کیا میرے ساتھ، تو بڑا کوئی بزرگ آدمی ہوگا داتا صاحب کے جملوں سے لگتا، تو پھر اللہ تعالی نے اس آدمی کو اپنے خاص بندوں کی فہرست میں سے نکال دیا، جس نے میرے ساتھ یہ دھوکا اور یہ قید کیا اس کو اپنے مقربین بندوں کی فہرست میں سے نکال دیا۔ یوں کشف المحجوب عزیزان گرامی معرض وجود میں آئی، اور اس کے بعد حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تصوف کے سلسلوں کو، صوفیہ کا مذہب، اور بڑے شاندار عنوانات جو اس وقت کی ضرورت اسے بیان کیا، وہ ایسے عنوانات ہیں آپ اندازہ لگائیے، حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کا ماخذ کشف المحجوب، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرمات کسی آدمی کو پیر نہ ملے وہ کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ اس میں بھی دو قول، ایک قول یہ ہے کہ کشف المحجوب خود ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے کوئی شیخ اپنے مریدوں کو تعلیم دیتا ہے یا ہدایت کرتا، وہ سارا سامان اس میں موجود، تو ایک روایت یہ ہے کہ نظام الدین اولیاء کا مطلب یہ تھا اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے کامل شیخ مل جائے گا۔ اور فرمایا کیسی عظیم الشان عزیزان گرامی کتاب ہوگی، وہ ایک شیخ کی طریقے سے آدمی کی رہنمائی کرتا، یا اس کے پڑھنے سے کامل شیخ جو ہے وہ عزیزان گرامی کسی طریقے سے اس تک آدمی جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے یا پہنچ جائے گا۔ حضرت داتا گنبش علی حجبری نے کئی رموز اس میں عزیزان گرامی بیان کیے، جو دو چار میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں فقیروں کا مزاج، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ سے لو لگائیں وہ کتنے مستغنی ہوتے ہیں، اس پر کلام کرتے ہوئے حضرت داتا گنبش علی حجویری لکھتے ہیں ایک فقیر کو کوئی بادشاہ ملا، اور اس بادشاہ نے کیا کیا، اپنے زوم میں بہت بڑا بادشاہ ہوں، اس فقیر کو پکڑ کر کہا مجھے جانتا ہے، اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہوں مجھے، وہ تو پھنسی نا پھوپا لوگوں تو بادشاہوں میں بہت زیادہ ہوتی، تو انہوں نے کہا مجھے جانتے ہو کیا ہوں میں بادشاہ، اچھا انہوں نے کبھی کیا کیا جائے، کہنے لے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، آج گویا تیری قسمت بدل جائے گی، جو مانگ رہا ہو مانگ لے سب کچھ مل جائے گا۔ فقیر ایسا مستغنی تھا، داتا صاحب نے ہنس کر کے کہا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں، بادشاہ کے تو 14 طبق روشن ہو، یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے غلام، ارے کم میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا، جاؤ اپنا کام کر۔ بادشاہ ٹھہر گیا، کہنے لگا بھائی میں تمہارے غلاموں کا غلام کیسے ہو گیا، یہ بھی نہیں کہتا کہ غلام، غلاموں کا غلام۔ سن جاننا چاہتا، کہاں فرما سن، ہرس ہوس لالچ ان کو میں نے اپنا غلام بنا لیا، تو بتا ہرس اور لالچ کا غلام ہے یا نہیں۔ بادشاہ نے گردن جھکا لی، فرما میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا، ہرس و ہوس کو میں نے اپنا غلام بنا لیا اور تو ان کا غلام ہے، اللہ اکبر۔ اور فرما آپ نے میں کہیں اسماء الرجال میں دیکھا امام بخاری کے جو مشائخ، اللہ اکبر کتنے مشائخ امام بخاری، کہتے ہیں کہ جب آپ سمرقند پہنچے وہاں کے علماء جمع ہوئے امام بخاری کو سننے، ایک عالم دین نے کہا حضرت آج ہماری خواہش یہ ہے اپنے ایک شیخ کی ایک حدیث بیان کر دیں، سمجھے 10 بیان کریں 15 بیان کر دیں، بھائی استاد کتنے ہوں گے، یہ ہوں گے نا 8-10، اور کتنے استاد، امام بخاری سمن کر کے بیٹھے اور 1000 حدیثیں بیان کی، 1000 حدیثیں بیان کی، ایک شیخ کی ایک حدیث، تو معلوم ہوا کہ 1000 اساتذہ کی خدمت میں حضرت امام بخاری بیٹھے، زان و تلمس طے کیا، اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے امام بخاری کے شیخ اپنے گھر میں، ایک شہزادہ ان کے دروازے پر آ گیا، مصاحب نے ان کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا، آواز دے رہے ہیں، شیخ کہیں اپنے معاملات مگن تھے، اور اس نے آواز دے دی، ارے شیخ شہزاد آپ کے دروازے پر کھڑا اور آپ ہیں کہ کنڈی نہیں کھولے اندر بیٹھے ہوں وغیرہ وغیرہ، بک بک کی، شیخ باہر آ بڑے جلال میں تہبند باندھے ہوئے، یہ تہمن یہاں ارستے ہیں نا، ایک گٹھان کھولی، ایک گٹھان کھولنے کے بعد اس میں روٹی کے چند سوکے ہوئے ٹکڑے تھے، روٹی کے ٹکڑے، یہ دکھا کر شہزادے کو کہا کہ جو آدمی اس پر قناعت کرنا جانتا اور اس سے زیادہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا اس کا بادشاہوں سے کیا تعلق، شہزادوں سے کیا تعلق، نکل، میں تجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، دودکار کر، دروازہ غصے میں بند کر دیا۔ میں نے اس واقعے کو پڑھا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس میں بادشاہ کون تھا، وہ جو دروازے پر آیا وہ بادشاہ تھا یا جو اندر تھا وہ بادشاہ تھا؟ عقل نے یہ جواب دیا کہ بادشاہ تو وہ تھا کہ جو اندر تھا، جس نے بادشاہ کو اس طریقے سے جناب دھتکار دیا کہ جو سوکھی روٹی پر گزارا کرنا جانتا اور اس سے زیادہ اپنے رب سے بھی نہیں مانگتا ان کا بادشاہوں سے کیا تعلق۔ تو حضرت داتا گنبا علی حجویری کہتے ہیں فقرا اپنے مگن میں ہوتے ہیں اور اس طریقے سے مستغنی ہوتے ہیں کہ وہ کسی لالچ اور کسی سلسلے میں وہ عزیزان گرامی متاثر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد داتا صاحب کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے، میں جب بھی کسی صعوبت اور مشکل میں ہوتا بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات کے سفر کیا کرتا، جیسے امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر دو رکعت نماز پڑھتا، ان کے توسل سے دعا کرتا وہ میری مشکل حل ہو جایا کرتی۔ امام شافعی جب وہاں جاتے تو یہاں ہاتھ نہیں باندھ نہ رفع دین کرتے بلکہ ادھر ہاتھ باندھ کر رفع دین ترک کر دے۔ کسی نے کہا آپ تو فتویٰ دیتے ہیں کہ رفع دین کیا جائے اور آپ تو ہاتھ یہاں باندھنے کا حکم دیتے، فرما میرے استاد قبر میں لیٹے مجھے ان سے حیا آتی، ان سے شرم آتی ہے کہ میں ان کی تحقیق کے خلاف کام کروں تو میں ان کے مزار پر ان کے مذہب کے مطابق نماز، ان کے مذہب کا مطلب طریق، ان کے طریقے کے مطابق میں نماز پڑھتا ہوں۔ امام شافی کا معمول یہ رہا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب بھی کوئی مشکل مجھے پیش آتی میں مزارات کا سفر کیا کرتا تھا اور کبھی کبھی تو میں نے وہاں مجاوری اختیار کی، کسی طرح یہ گتھی سلجھ جائے، اور وہ گتھی جو ہے وہ سلجھ جایا کرتی۔ ایک مرتبہ میں کسی گتھی میں الجھ گیا، میں نے مزارات کے سفر کیے، بڑے بزرگان دین کے توسل سے دعائیں کی مگر وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں سفر پر تھا، ایک مرتبہ میں رات گزارنے کے لیے کسی خانقاہ میں چلا گیا، اور فرمائی کتنا بہترین نقطہ بیان کیا، خانقاہ میں چلا گیا، وہاں جاہل صوفیوں کا مجمع، جیسے ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہے جاہل صوفیوں کا مجمع، سمجھے سا، اور اسی کے خلاف پوری کتاب۔ فرما میری کتاب لے گئے، مقصد تو یہ کہ لوگوں نے جاہلوں کو صوفی سمجھ لیا، یہ سمجھے کہ تصوف یہی طریقت یہی، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں طریقت اور تصوف ہے کیا۔ یہ کتاب کی ایک مرکزی وجہ کتاب تصنیف کرنے۔ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو میں خانقاہ میں گیا تو جاہل صوفی مجھے دیکھ کر کے ہنسنے لگے، دو کو اشارہ کرنے لگے، ارے بھائی یہ آدمی لگتا ہم میں سے نہیں ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میں نے واقعی میں تم میں سے نہیں، اللہ کا میں نے شکر ادا کیا اور تمانیت حاصل ہوئی کہ واقعی میں تم میں سے نہیں، بالکل تم سے الگ تھلگ، تمہاری طرح جاہل نہیں۔ کھانا آیا، انہوں نے کھایا، اور کھانے کے بعد میں خربوزے لائے گئے، انہوں نے کیا کیا، خربوزے کھائے اور چھلکے مجھے مارے، خربوزے کھاتے جا رہے چھلکے مجھے مار رہے، اتنا مجھے غصہ آیا کہ ابھی ان کو ٹھیک کر دوں۔ سب کو افغانستان کے رہنے والے تھے پٹھان، اور نسب کے اعتبار سے سید، دونوں طرح کا جلال، لیکن میں نے صبر کیا، ٹھیک ہے، اور کہنے لگے میں نے کیوں صبر کیا، ان کا حلیہ اللہ کے نیک بندوں سے ملتا ہوا تھا، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کے امامے، یہ اللہ کے نیک بندوں صوفیہ سے ملتے ہوئے تھے، ان کی نقل انہوں نے اتار رکھی، اس لیے میں نے صبر کیا۔ فرماتے اس کے بعد میں اسی رات مجھ پر وہ راز منکشف ہو گئے جس کے حل کے لیے میں برسا برس مزارات کے سفر کر رہا تھا، صوفیہ کے مزارات پر ان کے تبس ہوا، اس رات وہ حل ہو گیا۔ فرما اس سے نقطہ تو میرا وہ تو حل ہو گیا، مگر یہ بات سمجھ میں آئی، اس وقت تک میں یہ سمجھتا تھا کہ انبیاء کرام اتنی مشکلوں میں صبر کیوں کرتے، لوگوں کی لان تان پر صبر کیوں کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر مارے گئے، اللہ اکبر، دندان مبارک پر پتھر لگے، آپ کا خون جو ہے وہ نیچے نکل گیا، جسم میں آ گیا۔ ایک روایت تو میں نے یہ پڑھی کہ خون نکل کر نالین سے آپ کا خون ایسا چپک گیا کہ راوی کہتے ہم نالین کو نکالنا چاہ رہے تو ایسا لگا جیسے حضور کی کھال باہر آ جائے، قدم شریف، ایسی اذیت ہے۔ کہا آپ ان کے لیے کوئی بد دعا فرما دیں، ان کے خلاف دعا کر دیں، اور دعا کیا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، ان کو معاف کر دیں، انہیں ہدایت دے دیں۔ یہ کیا راز ہے، اسی طرح بزرگان دین کو دیکھیے لوگ کیسے ستاتے، کس طرح ستاتے، اور عموماً تو آپ دیکھیں کہ اللہ والے کو لوگ جو ہیں وہ تو پاگل ہی سمجھتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑا سا پاگل مل جائے تو اس کو پورا پاگل پھر ہم لوگ کر دیتے ہیں. کسی شاعر نے کہا کچھ تو ہوتے ہیں جنوں کے اثرات اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. کوئی 2% پاگل ہو تو 100% ہم خود بنا دیتے ہیں، 14 آنے ہم اسے بنا دیتے ہیں پتھر مار کر جانے کیا کیا کر کے، یہ عزیزان گرامی ہم خود کر دیا کرتے ہیں ایسا. تو غرض یہ فرماتے ہیں کہ وہ راز مجھ پر منکشف ہوا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بزرگان دین اولیاء لوگوں کے ستانے پر صبر کیوں کرتے ہیں. راز یہ کھلا کہ اس لیے صبر کرتے ہیں کہ بڑے بڑے طریقت اور شریعت کے راز ان پر اس صبر کی وجہ سے منکشف ہو جاتے ہیں. اس قسم کے اپنے تجربات بے انتہا. حضرت داتا گنج علی حجویری نے مارو بزرگوں جن سے ملاقات ہوئی یا جن کے قصے آپ تک پہنچے بڑے طریقے سے نقل کر کے، سارے صوفیاء کرام جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کا بھی تذکرہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی نے عزیزان گرامی کیا. اور اس کے بعد میں عرض کروں کہ آپ کا وصال محققین کے نزدیک 465 برس میں ہوا، 465 ہجری. اچھا وصال کب ہوا؟ 10 محرم. لیکن عرس کب ہوتا ہے؟ 20 صفر کو. وجہ اس کی یہ ہوئی کہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے حضرت داتا صاحب کا لاہور میں عرس تھا، اور اسی دن تعزیے بھی نکلتے ہیں، شیعوں کا ماتم بھی نکلتا ہے. تو کیا ہوا اس عرس میں؟ اہل سنت اور شیعہ حضرات میں اتنا بڑا کلیش ہوا، اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ کئی حضرات جاں بحق ہو گئے. مزار کے متولی سر جوڑ کر بیٹھے کہ بھئی ہمیں کچھ کرنا چاہیے، یہ تو ہر سال یہی سارا معاملہ رہے گا. سب نے مل کر طے کیا کہ نہیں، اب ہم داتا صاحب کا عرس جو ہے ان کے 40ویں پر کریں. اس لیے سفر کی 20 تاریخ کو حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عزیزان گرامی عرس منایا جاتا ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 480 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، ایک تحقیق یہ ہے کہ 481 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور عموماً مشہور ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت ابو الفضل انہوں نے داتا صاحب کو لاہور بھیجا، یہ جو مشہور ہے. تو انہوں نے کہا اب لاہور کیوں بھیج رہے ہیں؟ لاہور میں تو ہمارے پیر بھائی حضرت حسن سنجانی یہ تو پہلے ہی سے موجود. فرما نہیں جاؤ. داتا صاحب آئے، آنے کے بعد میں کیا ہوا کہ حسن سنجانی کا انتقال ہو گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اب سمجھ گئے کہ میرے شیخ نے لاہور مجھے کیوں بھیجا تھا. یہ تحقیق کے بالکل خلاف ہے، لوگ تحقیق نہیں کرتے. اور میں نے بڑے بڑے محققین کے مضمون میں یہ واقعہ پڑھا، اور کشف المحجوب کا ترجمہ میاں طفیل صاحب نے بھی کیا، جماعت اسلامی کے انہوں نے بھی کیا. تو انہوں نے بھی پیش لفظ میں بغیر تحقیق لکھ دیا. جس نے پیش لفظ لکھا کو تو ان کے پیر صاحب نے یہاں بھیجا. اب آئیے خود جو اصل ماخذ ہے کشف المحجوب، اس میں سنیے کیا ہے. فرماتے ہیں داتا صاحب، میں بیت الجن ایک مقام، اس میں میں موجود تھا. اور یہ مقام جو ہے وہ شام کے قریب، اس کا نام بیت الجن. میرے شیخ کا سر میری گود میں تھا اور ان کا وصال ہو رہا. میں سمجھ گیا کہ شیخ کا وصال ہونے والا. فرمایا میں اپنی دل کی کیفیت کیا بتاؤں، جیسے کسی اچھے دوست کے جدا ہونے پر ایک دوست کو جو صدمہ ہوتا ہے، تو وہ صدمہ مجھے ہو رہا. میں دیکھ رہا تھا کہ آخری وقت، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی آنکھیں کھولی اور آخری وقت مجھ سے کہا علی حجویری میں تجھے اعتقاد کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، اور سن لے، اگر تو نے اس کو یاد رکھا پوری زندگی تجھے کوئی پریشانی نہیں ہو. میں نے کہا شیخ فرمائی وہ مسئلہ کیا؟ فرما مسئلہ یہ ہے علی حجویری، جب تجھ پر کوئی صعوبت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے اس کو من جانب اللہ تصور کر لے، سارے خوفوں سے تیری جان چھوٹ جائے گی، کوئی غم پھر غم نہیں رہے گا. جب تو یہ سمجھ لے کہ یہ سارا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے تو اب تجھے کوئی بھی غم نہیں ہوگا. وقت تو بہت ہو گیا لیکن اس پر میں ایک بات اور عرض کر دوں. صد الافاظب بد المماثل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اس سے ہم اپنی حالت کو سنواریں. ایک مرتبہ امام زین العابدین عبد الملک بن مروان کے دربار میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور اس طریقے سے گھسیٹ کر عبد الملک بن مروان کے دربار میں لائے گئے. زہری جو فقہ اور حدیث کا بہت بڑا امام، اور جیسا یہ حدیث کی تاریخ میں اتنی اہم شخصیت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو احادیث کے جمع کرنے کا کام جب انہوں نے شروع کیا سرکاری طور پر، تو اس میں بہت بڑا کام حضرت ان امام صاحب کا، امام زہری کا، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑے امام، باقی بڑے بڑے محدثین ان کے شاگرد. اس وقت وہ اتفاق کہ جب امام زین العابدین بیڑیوں میں جکڑ کر کے لائے گئے، زہری کھڑے ہوئے، امام زہری کی نظر جب پڑی، اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، زارو قطار آنسوؤں سے رونے لگ گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، اور امام زین العابدین کو دیکھا استقامت کا پہاڑ، آپ کی پیشانی پر کوئی شکن بھی نہیں، اور زہری کو دیکھ کر کہا زہری کیا ہوا؟ کہا شہزادے تمہارے پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، یہ تو مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی. فرمارے تم یہ سمجھے کہ ہم کوئی محتاج آدمی ہیں جسے دیکھ کر تمہیں ہماری حالت پر ترس آ رہا. فرما سنو دیکھو ہمارا مقام. امام زہری کہتے کہ اچانک انہوں نے ہاتھ ہتھکڑی میں سے نکال لی بغیر کھولے اور اپنے پیر بیڑیوں میں سے نکال لی، سارا زیور چھن سے زمین پر گر گیا. کہا زہری یہ ہے ہمارا مقام، دیکھ لیا تم نے، اب سن ہمارا رب اسی زیور میں ہم سے راضی. دوبارہ پیر بیڑیوں میں ڈال لی، دوبارہ ہاتھ ہتھکڑیوں میں ڈال لی، ہمارا رب جب اس سے راضی ہے ہم اس کی رضا میں راضی. تو فرمایا علی حجویری سن لے جو مصیبت صعوبت آئے جب من جانب اللہ تو اسے تصور کر لے، کوئی غم غم نہیں رہے گا، کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہے گی. یہ فارمولا اگر آپ بھی اپنا لیں بے شمار غموں سے عزیزان گرامی آپ کو بھی نجات مل جائے. وقت بہت ہو گیا. دوسری شخصیت، ظاہر ہے کہ ایک شخصیت پر ہی کچھ گفتگو ہو سکتی ہے چونکہ یہ منصوب اعلی حضرت امام اہل سنت سے ہے، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، 1856 بریلی شریف محلہ جسولی میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جب مناسب عمر ہوئی بڑے بڑے قابل اساتذہ سے آپ نے پڑھا، اکثر و بیشتر اسباق اپنے والد گرامی سے پڑھے، اور اس کے بعد درس نظامی کتابیں جب پڑھ رہے تھے، یہ ان کے تذکرے، غیر نصابی کتابیں آپ کے ہاتھ میں تھی جیسے علم جفر، علم ہنسا، توقیف وغیرہ، والد نے کتابوں کو ہاتھ میں دیکھ لیا، فرما احمد رضا یہ کیا کر رہے؟ فرما پہلے وہ کتابیں پڑھو جو تمہارے پڑھنے کی درس نظامی کی، اور یہ جملہ کہہ دیا کہ یہ سارے علوم تو تمہیں پیارے مصطفیٰ کے دربار سے ویسے ہی عطا کر دیے جائیں. اور دنیا نے دیکھا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی باغ علوم کے موجد ہیں اور کسی سے پڑھا نہیں. فرماتے میں نے تو علم جفر وغیرہ کچھ قاعدے اپنے ابا سے پڑھ لیے تھے تاکہ علم الفرائض میں میرے کام آئے، حساب ضرب جمع وغیرہ وغیرہ، یہ تو میں نے صرف تقسیم کے لیے پڑھ لیے تھے، لیکن اسی سے وہ اتنی ترقی کرتے پہنچ گئے. خود وہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالی حج کا موقع دے تو میں حج پر جاؤں، اور علماء دمشق جو ہیں وہ اس علم میں بڑے ماہر، یعنی علم جفر وغیرہ، تو اگر موقع ملے تو میں پھر وہاں جا کر مدینہ مکہ میں، حج پر آتے ہیں لوگ بیت المقدس کے علماء، ان سے یہ علم کی تکمیل کروں گا. اللہ نے کرم فرمایا، حج پر گیا اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیت المقدس کے علماء کو تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد گئے بہت بڑے عالم دین کے پاس، انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے دیکھیے ذرا. سبحان اللہ، جب بحث اور تکرار ہوئی تو پتا لگا کہ انہوں نے تو اعلی حضرت کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا، وہ جس قاعدے میں الجھے ہوئے تھے اسے اعلی حضرت سے سلجھا دیا. یہ پتا لگا اس لیول کا اور اس نہج کا کوئی استاد ہی نہیں تھا جو اعلی فاضل بریلوی کے علم و فضل میں کوئی کسی قسم کا اضافہ کرتا. اور یہی وجہ کہ آپ کے فتاوے دیکھ کر کے علماء عرب نے یہ کہا. ایک عالم دین تو یہ کہتا کہ یہ اپنے وقت کا ابو حنیفہ، کسی نے کہا کہ اگر اس کے فتوے کوئی شخص کے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو اپنی شاگردوں میں شمار کر کے پہلی صف میں بٹھا. اور ایک عالم دین نے کہا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معلوم ہوتا ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ایک آدمی میں اتنے علوم جمع ہو جائے. اللہ اکبر. 59 علوم پر مشہور ہے کہ آپ کو 10 طرح ہے، کسی نے 57 علوم کہا اور کسی نے 60 سے بھی زائد علوم پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کے 10 طرح کو بیان کیا. اور اگر آپ کے 58, 52 یا 57 یا 59 علوم مان لیے جائیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علم پر کوئی نہ کوئی اعلی حضرت رسالہ ضرور. کوئی نہ کوئی کتاب اس پر ضرور ہے. یہ نہیں کہ سب زبانی کہا جاتا کہ یہ ماننے والے ہیں اور ان کے ذخیرے میں ایسی کتابیں موجود ہیں چھپی ہوئی یا غیر چھپی ہوئی, جس سے معلوم ہوتا ہے ہر علم و فن پر آدھا حضرت فاضل بریلوی کا ایک رسالہ موجود ہے. اب میں ایک کرامت اعلی حضرت کے بیان کرتا ہوں. علم میں کبھی اس کو کوٹ نہیں کرتا کہ بلا وجہ ہے. میں امریکہ جاتا رہتا ہوں. ایک مرتبہ امریکہ میں بڑا زبردست ہنگامہ ہوا, علماء میں, نمازیوں میں, کمیٹی میں, کہ جس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں یہ قبلہ صحیح نہیں, قبلہ ادھر. جامع اظہر کو لکھا, انہیں فتویٰ دیا کہ ہاں قبلہ ادھر ہی. اس یہاں امریکہ میں چونکہ ایسی مسجد نہیں ہوتی, حال میں ہوتی ہیں, تو مسلح کو کھسکا دیا جائے, دے دیتی چلی ادھر ہی مسلح, ادھر ہی رخ ہو جاتا. بہت کم ایسا ہے کہ جو زمین سے مسجد بنی ہوئی. لوگوں نے مسلح گھما لی, ایک بحث چل نکلی, ہندوستان گیا جناب استفتا. بعض علماء ہندوستان نے جامع اظہر کے فتوے سے متاثر ہو کر اسی کے حق میں فتویٰ دے دیا. جیسا پاکستان کے بڑی بڑی جگہ سے یہی فتویٰ ہوا کہ وہ جو جامع اظہر نے دیا وہی بالکل درست ہے. یہ سارا معاملہ زوروں پر تھا, چل رہا تھا. یہ خدا کا کرنا دیکھیے, 100 سال کے بعد جو مسئلہ دنیا میں پیدا ہونا تھا فاضل بریلوی نے اس پہ پوری کتاب لکھ کر کے الماری میں رکھ. جب اعلی حضرت کا کتب خانہ دیکھا گیا تو ایک کتاب ملی اعلی حضرت کی, اس کا نام تھا کشف العلہ فی سمت القبلہ, قبلے کی سمت پر. آپ تعجب کریں گے کہ امریکہ کے شہر کا نام لے کر بتایا کہ شکاگو کا قبلہ اس ڈگری پر ہے, فلاں کا ڈگرا اس قبلے پر, اس ڈگری پر ہے. اور اس کے بعد میں اس تصنیف میں 11 قاعدے ایسے لکھے کہ اس علم کا جاننے والا تو دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہو وہ وہاں بیٹھ کر کے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہاں کا قبلہ کس طرف ہے. تو اعلی حضرت قواعد کے اعتبار سے پتہ لگا کہ لوگ پہلے جس قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے وہی درست تھا, وہی قبلہ عزیزان گرامی درست تھا. اب وہ کتاب غیر مکمل تھی, کہیں سے کیڑوں نے کھا لیا, مکمل مسودہ مل نہیں رہا تھا. علماء اب اس میں کھوج میں لگ گئے. کسی نے کہا عموماً ایک اس کتاب کی نقل حضرت علامہ عبدالسلام جبل پوری اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ اعظم, جن کو اعلی حضرت عید الاسلام کا خطاب دیا, ان کا لقب تھا عید الاسلام, علامہ عبدالسلام جبل پوری. یہ علامہ مفتی برہان الحق صاحب کے والد گرامی علامہ عبدالسلام جبل پوری صاحب. پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایک آدھ نقل علامہ برہان ملت اپنے لے جایا کرتے, ان کا کتب خانہ چھان مارا, لیجیے اللہ نے کرم فرمایا اور یہ کام ضائع ہونے سے بچ گیا. مفتی برہان الحق صاحب کے کتب خانے میں وہ رسالہ مل گیا. اب اس کی تصحیح کرنے کے بعد علماء کا بورڈ بیٹھ کر اس کو جناب نئے انداز میں شائع کیا. تو جو ہونے والا تھا مسئلہ, اللہ اکبر آنے والا تھا, اس پر ایک مستقل کتاب لکھ کر الماری میں رکھ دی کہ جناب یہ مسئلہ جب پیدا ہو تو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق پہلے ہی سے موجود. اور اس کتاب کو آپ پڑھیے, آپ حیران ہو جائیں. لکھتے ہیں ایک جگہ اس میں ایسی لکھی اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اور نشاندہی کی بڑے بڑے اس علم کے فن کے علماء اور اماموں سے, یہ مسئلہ ان سے بھی رہ گیا, یہ مسئلہ ان سے بھی رہ گیا, یہ مسئلہ ان سے بھی رہ گیا. عدن کا ایک علاقہ اس میں مینشن کیا, کہاں عدن کے اس علاقے میں پہنچ جائیں تو یہ تقریباً 45 ڈگری کا فرق آ جائے. اور یہ سارے محققین سے رہ گیا جس کو فقیر نے بیان کیا. یہ اعلی حضرت کا علم و فضل ہے عزیزان گرامی. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 25 سفر ظہر کے وقت جمعے کا دن تھا, جب اذان جمعہ ہو رہی تھی عین اس موقع پر اعلی فاضل بریلوی کی روح انور جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے اور ساری دنیا اب تک امام اہل سنت کے علم و فن کی معترف ہے. اپنے تو اپنے, پرائے بھی عزیزان گرامی ان کے علم و فضل کے معترف ہیں. یہ ایسی شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے غلام ہیں, ان کے غلاموں کے غلام ہیں, ان کے غلاموں کے غلام ہیں. یہ الحمدللہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ آئی. اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو مسلک ہے ہم اسی مسلک پر عزیزان گرامی قائم رہیں. حقیقت کیا ہے, اس وقت دین کے دشمن بے انتہا. اقبال کہتا لباس خزر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر, تو پہچان کیا ہے, اعلی حضرت فاضل بریلوی کا مسلک, اسی پر اب قائم رہیں, اسی کے مطابق عمل کریں اور اسی کو عزیزان گرامی اپنا رہنما بنائیں. انشاءاللہ تمام جتنی ظاہری گمراہیاں ہیں اس سب سے عزیزان گرامی بچ جائیں. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی کا یہ شعر یہاں کتنا عزیزان گرامی فٹ آتا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یہ اہدنا صراط المستقیم ہے کیا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، عجیب وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ.